أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج فروری 1978 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت 35 سے ہو رہا ہے، 2:5/3:5. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں مخالفین کے اس اعتراض کے جواب میں کہ سارے کا سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا، کہ ہمیں معلوم ہو کہ بالآخر تمہارا مقصد منتہا مطلوب و مقصود ہے کیا، جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر دیا گیا تھا کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے ایک پروگرام کے لیے جسے بتدریج تمہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس کی ہر کڑی پر پہلے عمل کیا جائے گا تو اگلی کڑی پھر سامنے آئے گی. جس منزل تک بتدریج پہنچنا ہو اس کا طریقہ کاری یہی ہوتا ہے، اور کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے تو ایک عظیم الشان انقلاب ہوتا ہے، فساد برپا کرنا ہو تو اس کے لیے تو نہ کسی تدریج کی ضرورت ہے نہ ترتیب کی ضرورت، وہ تو ایک جھک پر چلتا ہے اور جب بھی وہ کہتے ہیں شبہ شب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، درد کی طرح اٹھتا ہے، آنسوؤں کی طرح بیٹھ جاتا ہے، لیکن انقلاب میں تو ایک قلبی تبدیلی پیدا کرنی ہوتی ہے، ایک عظیم انقلاب پیدا کرنا ہوتا ہے اور وہ بتدریج ہی اس منزل تک پہنچا جاتا ہے. اس یہ جو پروگرام ہے میں نے عرض کیا تدریجن یہ پروگرام دیا جاتا ہے، تو ان مراحل میں یہ انقلاب لانے والا پیغام پر کرتا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ نظام جو ہے وہ اس کی کڑیاں سنوارتا ہے، نظام تو مشیت کے سامنے پہلے ہی ہوتا ہے، اس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے. خارجی دنیا میں انقلاب لانے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، فساد برپا کرنے کے لیے تو یوں ہی ہلا ہلا اور ڈگا ڈگا وہ کیا جائے فساد برپا ہوتا ہے، انقلاب لانے کے لیے ایک جماعت تیار کرنی ہوتی ہے، اور تیار کے معنی یہ نہیں کہ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں دی جاتی ہیں اور ان کی نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے، خود ان کے قلب و ذہن میں ایک انقلاب پیدا کیا جاتا ہے. یہ سارا مرحلہ ابتدائی جو ہے اس پیغمبر کے لیے وہ ہوتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تعلیم دیتا ہے پہلے انہیں قانون کی، غائب سمجھاتا ہے ان کو پروگرام کی، اور اس کے بعد نشو و نما دیتا ہے ان کی انسانی صلاحیتوں، تغیر نفس ان کے اندر کرتا ہے، ایک نفسیاتی تبدیلی پیدا کرتا ہے. جب یہ جماعت تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ جو ٹکراؤ کی صورت ہے اس کے بعد وہ نہیں پیدا کرتا، وہ تو چاہتا ہے ٹکراؤ کے بغیر ہی یہ انقلاب برپا ہو جائے، لیکن مفاد پرست جماعتیں تو اس طرح سے انقلاب کو نہیں پیدا ہونے دینا چاہتی نا، ان کی تو ساری مفاد پرستیاں ختم ہو جاتی ہے، وہ ٹکراؤ کے لیے آتی ہیں، خواہ وہ مکے سے مدینے ہی کیوں نہ چلا جائے ہجرت کر کے، وہ اس کے پیچھے آتی ہیں، یورش کر کے آتی ہیں، لشکر کشی کرتی ہیں، میدان جنگ میں آتی ہیں. تو اس کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے صرف سپاہ تیار نہیں کرنی ہوتی، اس نے انسان تیار کرنے ہوتے ہیں. اس کا پروگرام انسانیت سازی کا ہوتا ہے. اس دوران میں وہ یہ کرتا ہے، آپ کو یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ جو بتایا تھا کہ جو پہلی صورتوں میں سورہ مزمل کے اندر جو کہا گیا تھا کہ راتوں کو تھوڑا جاگا کرو، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بہت بڑا بارے گراہ کا انقلاب تمہارے ذمے کیا جا رہا ہے. اِنَّا لَكَ سَبْحًا طَوِيلًا، اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے اس تمہارے ذمے تو راتوں کو کچھ تھوڑا سا آرام بھی کر دیا کرو. اور اسی صورت میں ہے کہ تمہارے ساتھ وطائف ہے تم من الذین معاک، اکیلا نہیں ہے یہ شخص، راتوں کی تنہائیوں میں حجرے میں بیٹھا ہوا مسلح کے اوپر تسبیح پھیر رہا ہے. سبحان طویلا کو تمہارے آپ کے یہاں یہی کیے جاتے ہیں نا، صبح بھی اور صبح طویلا بھی، ہزار دانوں کی لمبی لمبی تسبیحیں پھیرا گئی. وہ یہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھی جو، اور ان کے متعلق کرا کہ علما ان سیکون منکم مرضا واخرون یضربون فی الارض یبتغون فی فضل اللہ واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. تو بھائی یہ جماعت تمہاری ایسی ہے کہ ان میں سے کمزور بھی ہوتے ہیں، کچھ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، جنہوں نے کچھ کاروبار بھی اپنا کام کاج کرنا ہوتا ہے، پھر یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں بھی ان کو نکلنا ہوتا ہے. تو اگر صورت یہ ہو کہ سارا دن اس پروگرام کی عملی ایگزیکیوشن کے اندر لگا رہو اور ساری رات پھر اس کے پروگرام کی ترتیب کو، تدریج کو، کڑیوں کو سیکھنے، سمجھانے میں، سلجھانے میں لگے رہو، تو اس طرح سے کیا نہیں یہ بات چلے گی. یعنی خدا کو یہ کہنا پڑا کہ راتوں کو سو بھی لیا کرو، یہ ہے پروگرام قولاً ثقیلا. اتنا بڑا پروگرام تھا یہ کہ جس وقت یہ اس پروگرام کی تکمیل کے بعد جب یہ سبکدوشی ہوئی ہے، وبدان ان کا وزر کل رضی ان کا دا زہر، تو خدا نے بوجھ وہ اٹھا لیا تیرے اوپر سے جس نے تیری کمر کو توڑ رکھا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں تو انبیاء کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان کے مقام کی عظمت کو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ورفعنا لک ذکر، خدا جس کے متعلق کہہ رہا ہے، اس سے بڑی نعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلندیوں تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے، لیکن وہ کس طرح بلندیوں تک پہنچا تھا، کیا کارنامہ اس نے سر انجام دیا تھا؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ خدا کی طرف سے آیا، قدر سے آیا، پیغام پہنچایا، پھر اگر کوئی مار کا ہوا تو اس کے فرشتے آئے، انہوں نے سر کر دیا، اس کے ذمے بھی ہوا تو کوئی موجزہ دکھا دیا. بھائی یہ دکھایا جاتا ہے، یہ چیزیں جس کے ہاتھوں سے رونما ہونی ہو اس کی کمر ٹوٹے گی اس بارہ گراہ سے، اس پہ تو بوجھ ہی کوئی نہیں ہوگا. ادھر سے ایک حکم آیا، ساتھ ہی اس کے وہ اس حکم کی تعمیل کرنے والے فرشتے آ گئے، موج بھی آ گئے، تو اس کے اوپر بارہ گراہ کیا ہے؟ وہ بارہ گراہ جس کے متعلق خود خدا کہتا ہے کہ اس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. قولاً ثقیلا، اتنا بڑا وزنی پروگرام ہے جو تمہارے سامنے ہے. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ انقلاب آور ہستیاں ہوتی تھی، واز کہنے والے نہیں ہوتے، تسبیحیں پھیرنے والے نہیں ہوتے. بہت بڑا انقلاب ہوتا یہاں کہنے کے بعد. اب آئیے زیر نظر آیت، کہیے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. ویسے تو قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جہاں وہ ایک دعویٰ کرتا ہے اس کی صداقت کی شہادت میں تاریخ کے داستانیں یا واقعات پیش کرتا ہے، انبیاء کرام اور سابقہ اقوام کی داستان. اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے تو ساری یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں، یہ حق و صداقت کی بنیادوں کے اوپر ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے آتے تھے. مفاد پرست قوتیں اس کی مخالفت کرتی تھی، بلاخر حق و صداقت کو کامیابی ہوتی تھی. یہ تھا جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے. زمان و مکان کے کانٹیکس کے اندر یہ چیز جگہ بدلے گی، واقعات وہ حالات بدلیں گے، انسان بدلیں گے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے حضرت نوح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چلی آئی. تو قرآن کریم تاریخ کے ان واقعات کو اس لیے بتاتا ہے، مخالفین سے یہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو ان تاریخی واقعات کو، ابھی ابھی بات آئے گی، کہ تم تو ان کی اجڑی ہوئی بستیوں میں سے صبح شام گزرتے ہو، ان کے کھنڈرات کے اوپر لکھی ہوئی ان کی داستانیں پڑھتے ہو، تو اس کے بعد بھی تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو وہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا. اس کے لیے وہ سابقہ داستانیں دعاتا، اور ادھر جو اس پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں ان کا تسبیح قلب کہا ہے قرآن نے، لینسبتا بہی فؤادک، خود رسول سے کہا گیا ہے کہ تمہیں بھی اس سے تسبیح قلب حاصل ہو، دل جمی حاصل ہو کہ واقعی حق کی علم بردار جو جماعتیں ہیں مشکلات میں سے تو سامنا ان کا مشکلات کا سامنا تو انہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن آخر الامر کامیابی اور کامرانی انہی کے حصے میں آتی ہے. ادھر تو یہ یقین ہوتا ہے اور ادھر مخالفین کو یہ تنظیر اور تنبیہ ہوتی ہے کہ اگر تم نے اس روش کو نہ بدلا تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا جو اقوام سابقہ کا انجام ہوگا. یہ ہے جو قرآن اس کے ساتھ واقعات بیان کرتا ہے. انبیاء سابقہ علیہ السلام میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقام کے اوپر اسی قسم کا انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ان داستانوں میں یہ جو کشمکش ہے صاحب ضرب کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی ہے، اس کو بڑی نمایاں حیثیت تھا اور اس کی ایک خاص وجہ انسانیت کے سینے کے اوپر جو کابوس بن کر تین لانتے سوار ہوئی، یعنی جو لانتے سوار ہوئی ہیں یوں کہیے ان کو اگر کیٹیگرائز کرنا ہو، ان کو تقسیم کرنا ہو آپ نے حصوں میں، تو وہ تین حصوں میں تقسیم ہوتی. ملوکیت کی لانت، ملوکیت کا ترجمہ بادشاہت نہیں ہے، انسانوں کی انسانوں پر حکومت، ہاں اس کی شکل اور نام کچھ بھی کیوں نہ ہو، یہ ملوکیت ہے. دوسری چیز مذہبی پیشوائیت، ملوکیت کی حکمرانی انسانوں کے اجسام پر ہوتی ہے، جسموں پر ہوتی ہے، وہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالتا ہے، وہ انسان کے ایک پیکر کو جسم کو حوالات میں بھیجتا ہے. مذہبی پیشوائیت ان کے قلب و دماغ کو اپنی زمینوں میں دیکھتی، تو یہ تو بڑی سخت قسم کی غلامی اور محکومی ہوتی، یہ دوسری چیز ہوتی. اور نظام سرمایہ داری جو ان کو بھوک کو مارتا ہے، یعنی وہ در حقیقت ان کو اس قسم کی غلامی کے لیے تیار کرتا ہے، انہیں بھوکوں مارتا ہے سرکس کے شیر کی طرح، پھر وہ اشارے کے اوپر جو جی میں آئے ان سے کراتے رہتے ہیں. یہ تینوں کی ملی بھگت ہوتی ہے حقیقت، ان میں سے ایک ایک لعنت بھی انسانیت کا گلا گھونٹنے کے لیے کچھ کام دوراور نہیں ہوتی. لیکن جہاں یہ تینوں اکٹھی ہوئی ہوں تو آپ سوچئے کہ ان کے نیچے تڑپتی پھڑکتی انسانیت کا کیا حشر ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ تینوں لعنتیں بیک وقت بیک زمان اکٹھی ہو گئی تھی، فرعون کی ملوکیت، حامان کی مذہبی پیشوائیت، قارون کا سرمایہ داری کا نظام اور ان کے تابع بنی اسرائیل کی قوم. اور یہ تھا وہ انقلاب جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیار کر کے بھیجا جا رہا. سوچتے ہیں ایک معصوم قوم کا فرد وہاں سے بھاگا ہوا اور اس کے ذمے یہ اہم پروگرام عائد کیا جاتا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، نو تغاؤ، وہ تو ساحل ناش نہ ہو چکا ہے، سیلاب بن چکا ہوا، جاؤ اس کی طرف. یہ مقام نبوت ایسے ہی نہیں کہ حال لینے کو جائیں پیغمبر ہی مل جائے اور پھر اس کے بعد سب ساری دنیا ان کے حضور سجدہ راز ہو، قیامت تک ان کی مدح و ستائش کرتی رہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرنے کے لیے آتے تھے. اب سمجھ میں آیا جو کہا تھا کہ اتنا سنولتی علیہ کا قولن سکیلا، تم پہ ایک بہت بارے گران جیسا بوجھ پروگرام تمہارے ذمے عائد کیا جاتا ہے. یہ وجہ ہے جو قرآن کریم میں اکثر و بیشتر مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا جماعت مومنین کو جب اس پروگرام کی یاد دہانی کرائی گئی تو ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بطور شہادت کے بطور صداقت کے پیش کیا گیا. یہاں بھی اوپر پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ یہ اس لیے قرآن تدریجاً نازل ہو رہا ہے کہ تیرے ذمے ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس کی کڑیاں طے کرنی ہے. اور اس کے بعد آگے یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور یہاں بھی جو سورہ مزمل میں میں پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا، یہاں بھی جو انا سنلقی علیہ کا قولن سکیلا ہے، اس کے بھی آخر میں جا کے بات کہا گیا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، کما ارسلنا الی فرعون رسولا, یہاں بھی وہی کہی گئی کہ جس طرح فرعون کی طرف ہم نے اپنا ایک رسول بھیجا تھا, اے اہل عرب اہل دنیا تمہاری طرف اسی قسم کا ایک رسول بھیجا جا رہا ہے, تو گویا یہاں بھی یہی چیز کہی گئی. میں نے عرض کیا کہ مختلف مقامات پر جہاں یہ چیز پوری اہمیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام سامنے لایا گیا ہے, اس کے بعد یہ اویزش جو ایسا ہے درد کریم اور فرعون کی, اس کو بات بطور شہادت پیش کیا گیا ہے. خود قرآن کا مقصد جو ہے ابھی ذہن میں میرے بات سے آئی, سورہ ابراہیم 14ویں سورہ ابتدائی اس سے کی گئی ہے, الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف تیری طرف نازل کی ہے تاکہ تو نو انسانی کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. یہ تاریکیاں کیا ہیں, یہ روشنی کیا ہے جن کی طرف یہ رسول کے لاتا ہے انسانیت کو؟ بتایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, موسیٰ کو بھی ہم نے بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف تاکہ وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو داستان کی کشمکش کی ہے وہ تو بڑی تفصیل سے قرآن کے اندر آئی ہے, وہ یہی داستان ہے. ملوکیت مذہبی پیشوائیت اور نظام سرمایہ داری میں جکڑی ہوئی انسانیت یہ تاریکیوں کے اندر, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ان زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت ہو تو اس کے بعد ان بچاروں میں پھر کوئی سجدہ ہی نہیں, کوئی دکھائی نہیں دینا, کوئی نظر ہی نہیں آؤں گا. تاریکی یہ ہے روشنی کی طرف لے بڑی چیز, بغل کے کوئی صاحب اٹھے کرسیوں کا انتظام کرے. میں یہ عرض کر دوں, بار بار میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ یہ فساد نہیں ہوتا. فساد کو تو قرآن نے فساد کی تو اتنی مذمت کی ہے, وہ تو مفسدین کے خلاف ان کو لاتا ہے. جب تک فساد اور انقلاب میں فرق نہیں سمجھا جائے گا کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جا سکتی. فساد تو بنی بنائی عمارتوں کو کھنڈرات میں تعمیر کرتا ہے, انقلاب ان کھنڈرات سے نئی عمارت کی تعمیر کرتا ہے. بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے یہ, اس کا ایک پہلا حصہ جو ہے وہ تو غیر محسوس ہوتا ہے, نظر نہیں آتا لوگوں کو کہ کچھ ہو رہا ہے. قلب اور دماغ کی تبدیلی غیر محسوس ہوتی ہے, اندر ہی اندر یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ پیریڈ, یہ عرصہ, پروگرام کا یہ حصہ, حقیقت یہ ہے کہ یہ دوسرے حصے کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوتا ہے. دوسرے حصے میں تو یہ جو صلاحیتیں اس طرح سے برومند ہو جاتی ہیں, ان کی نشو و نما ہو جاتی ہے, تبدیلی اندر پیدا ہوتی ہے, ان کو پھر عملاً دروے کار لانے کا وقت آتا ہے, وہ محسوس ہوتا ہے, وہ ٹکراؤ ہوتا ہے, تیار ہوتا ہے مسالہ. یوں سمجھیے کہ کسی کے پاس یہ ہتھیار اور اوزار اور اسلحہ اور ساری چیزیں تیار ہوں, ہال ٹرینڈ ہو, یہ انتظامات مکمل ہوں, پھر میدان جنگ میں جانا ہو, تو اس وقت یہ میدان جنگ کا مرحلہ پہلے مرحلے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. مرحلہ تو یہ ہوتا ہے جو مشکل ترین مرحلہ, یہ وہ مرحلہ ہے جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کیونکہ سامنے آئی ہے, مثال کے طور پہ قرآن نے اسے پیش کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اسی کی وضاحت سے یہ پروگرام جو حضور کے سامنے تھا وہ سمجھ میں آئے گا. سورہ طہ 20:15 بات ہو رہی ہے تور کی چوٹیوں کی, جہاں انہیں کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف, وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا. بڑے لطیف پیرائے میں ایک بات یہاں قرآن نے کی, قرآن کی ایک اصطلاح ہے افساد. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا جب کوئی بات تیزی سے نمودار ہو جائے سامنے آ جائے تو وہ اساس ہوتی ہے. یہ جو انبیاء کرام کے ہاتھوں پروگرام نمودار ہوتا ہے اس کا پہلا حصہ جب ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس نے مرئی محسوس طور پہ جب سامنے آنا ہوتا ہے وہ ہے مرحلہ جہاں اصحاب کہا جاتا ہے. وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تینوں انسانیت کی ہڈیاں توڑنے والی قوتیں تھیں, ملوکیت, مذہبی پیشوائیت اور حامانیت اور قارونیت, یعنی یہ جو کچھ کر رہی تھی اندر اندر, ایک لمبے عرصے سے یہ ہو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ان الساعت آتیت اکاد اخفیہا, یہ الساعت کی اندر اندر تیاریاں بہت عرصے سے ہو رہی تھی. معقوم قوموں میں بھی اگر احساس تھوڑا سا بیدار ہو جائے تو ایک وقت آ جاتا ہے جب انہیں محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ ہمیں کس حالت تک پہنچایا جاتا ہے. کہا کہ ان سات آنے والے اکاد اخفی ہے, اس سے پیشتر وہ نگاہوں سے پوشیدہ تھی, اب ہمارا پروگرام یا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وہ نمودار ہو کے سامنے آ جائے. کہ وہ سات تیاریاں تو اس کی ایک عرصے سے ہو رہی تھی. معقوم قوم پہ آہستہ آہستہ اتنے مظالم ہو رہے تھے کہ وہ اس پیج کی طرف پہنچی ہے, ایک عرصے سے ہو رہے تھے. ادھر سے ان کی بھی تربیت ہو رہی تھی ایک عرصے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اسی پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ یہ جنگلوں میں بکریاں چار کے چراتے پھرتے تھے سارا عرصہ جتنا ہو. تو اتنے عظیم پروگرام کے لیے کسی کو تیار کرنا ہے تو اس کام کے لیے اوپر رکھا جائے گا کہ جاؤ بارہ برسہ بکریاں چراؤ. مصر میں رہتے ہوئے فرعون کی نگاہوں کے نیچے رہتے ہوئے تو اس قسم کی تیاریاں کر ہی نہیں سکتے, کرنے دیتا ہی نہیں تھا. کون کرنے دیتا اس قسم کی تیاریاں؟ ان کی سی آئی ڈی کی نگاہیں تو گھروں کے اندر تک ہوتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے نکل جائے. یہ جو وقت ہے اکاد و فیہا, میں نے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ یہ مری طور پہ سامنے آ جائے. تو اتنا پہلا عرصہ جو ہوتا ہے وہ اس کی تیاریوں کا عرصہ ہوتا ہے. بڑا خوبصورت انداز میں کہہ دیا, اس کو تو انداز ہی خوبصورت نصیب ہوا تھا کہ با نسا درویشی در ساز و دما دم زن. یہ جو اسٹیج تیاری کی ہے اسے نشہ درویشی کہہ کے پکارتا ہے. اس کی اپنی اصطلاحات ہیں اندر کی نشو نما اور صلاحیت اور تغیر. دانشا درویشی در سازو دما دم زن, کیوں پختہ شگی خود را بر سلطنت جان زن. کیوں پختہ شگی؟ اور پختہ شدن جو ہے اس پروگرام کے لیے با نشا درویشی ساز ساختن ہے. اس دوران میں اس قسم کا فقر و استغنا اور یہ جو ہے تمام تیاریاں اندر کے تغیرات کی, اس کے ساتھ یہ کہا کہ پختہ شگی کچا نہیں. جب پوری میچیورٹی آ جائے, جب پوری پختگی حاصل ہو جائے اس کے اندر, تو پھر اس کے بعد بار سلطنت جم دن اور توڑ پھوڑ کے رہا. یہ ہے وہ سات اکاد و اخفی ہے. اور ساتھ ہی میں عرض کر دوں قرآن ہے, اتنا ہی نہیں کہہ دیا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسات وہ انقلاب جو ہے سامنے آ جائے, نمودار ہو جائے. دو لفظ آگے اضافہ کر دیا, فساد اور انقلاب کا مقصد منتہا محصل جو ہے اس کو بیان کر دیا. کاہے کے لیے؟ لتجزا کل نفس بما تسعا, تاکہ ہر فرد کو اس کی محنت کا پورا پورا معاوضہ مل سکے. مقصد ہے انقلاب کا بیان. اسی صورت میں یہ تھا جی 20/15. اسی میں ذرا آگے چل کے دو لفظ اور بھی بڑے واضح آئے. 20/100, کہا اس انقلاب کے بعد کیا بات حاصل ہوگی؟ اس نظام کے تابع رہنے والے مومنین کے متعلق, جماعتوں کے متعلق کہا گیا نا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ بیرونی خطرہ ہوگا نہ دلی افسردگی ان کو کسی قسم کی, حزن بھی نہیں ہوگا, ملال بھی نہیں ہوگا, خوف بھی نہیں ہوگا. کس بات سے وہ معمون ہوں گے؟ کس چیز کی سیکورٹی ہوگی؟ سنیے عزیزان, 20/112. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اس پروگرام پر عمل کیا ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا, فلا یخاف, ان کو کسی قسم کا خوف نہیں رہے گا, کس بات سے, ظلم ولا حزما, نہ دھاندلی اور بے انصافی کا, نہ ایکسپلائٹیشن کا. یہ حزمن کا لفظ آپ دیکھیں, حزم کر گیا, ہم بھی کہتے ہیں نا ظلم اور حزم. ظلم تو عدل کے خلاف دھاندلی اور بے انصافی ہے جو قانون کے خلاف ہوتی, اور حزمن اکنامک اور معیشت کی چیز ہے. وہی جو وہاں کہا تھا کہ ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ ملے, یہاں کہا ہے کہ کسی کو بھی نہ دھاندلی بے انصافی کا, لا قانونیت کا ڈر ہوگا, اور نہ ہی یہ ڈر ہوگا کہ اس کی محنت کو کوئی دوسرا ہضم کر جائے گا. یہ ہے وہ مقصد اس انقلاب کا. لیکن جو پہلا مرحلہ جو ہے میں نے جیسا عرض کیا, وہ اس کی تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے, اور یہی وہ سورہ مزمل میں جو کہا ہے, اس تیاری کے مرحلے میں آپ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں, سہولتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نبوت کی زندگی ہے 23 سال کی, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, مکی زندگی اور اس کے بعد مدنی زندگی. مغربی مفکرین, مورخین, مستشرقین نادانستہ یا دانستہ اس لیے کہ ہم نے ان کو تاریخ اس قسم کی دی ہے کہ وہ بھی اگر اس نتیجے پہ پہنچ جائیں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. ہم نے خود ان کو یہ مٹیریل دیا ہوا ہے. یاد رکھیے, یہ جو کچھ وہ لوگ لکھتے ہیں ہمارے خلاف یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں, صاف میں اپنی طرف سے کچھ وضع نہیں کرتے. ہمارے یہاں کی وہ کتابیں کہ جنہیں ہیں بڑا ہی قابل استناد, معتمد, مستند, مقدس کتابیں گنتے ہیں, ان میں یہ سارا مٹیریل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی مکی زندگی جو تھی یہ تو واقعی ایک اللہ والے کی زندگی تھی, مذہب پرست انسان کی زندگی تھی, عبادتیں کرتے رہتے تھے, نفل پڑھتے رہتے تھے, تسبیحیں پھیرتے رہتے تھے, لوگوں کو واعظ کرتے رہتے تھے, نصیحتیں کرتے رہتے تھے کہ بھائی بھلے ہو جاؤ, برائیاں نہ کرو, یہ سب تو یہ تو بڑی ٹھیک ٹھاک زندگی. یہ کچھ کرتے کرتے, یعنی یہ جتنے بھی مورخین آپ دیکھیں گے مغرب کے, انہوں نے جو حضور کی حدیث لکھی ہیں, ان میں ان 2 حصوں کو یہ تقسیم کی ہے کہ اس کے بعد جب مدینے میں پہنچے تو وہاں جا کے ان کو بہت سے حالات سازگار نظر آئے. کچھ اپنے ساتھی ساتھ گئے, کچھ وہاں کے لوگ ساتھ ملے, حالات وہاں سازگار تھے. مقابلے میں ان کے عیسائی اور یہودی تھے جو سپاہ گڑی اور پول کے کام سے واقف نہیں تھے. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ قریش کے مقابلے میں ان کو سر کر لینا کچھ مشکل نہیں, تو وہاں جا کے ان کے دماغ میں مملکت بنانے کا خیال اٹھا اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہ ہے جو پیش کی جاتی ہے تاریخ ان کو, جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ متاثر عیسائی ہیں. آپ کے یہاں بھی آپ اگر دیکھیں گے تو مکی اور مدنی زندگی اسی طرح تقسیم کی ہوئی. معاف کیجیے اگر میں آگے چلوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جیون میں, وہ تو پھر غیر ہیں, دشمن ہیں, انہوں نے کہنا. اور جو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنوں میں سے یہ کیا کہتے ہیں, وہ بھی نہیں یہ کہہ سکے جو یہ کہتے ہیں اپنے ہاں کے. اور مجھے پھر مجبوراً نام دینا پڑتا ہے, مودودی صاحب نے بھی حضور کی زندگی ایک پیش کی, انہوں نے 1947 میں اپنی جماعت بنائی, اچھے اچھے لوگ ان کے اندر تک جمع ہوئے. 1956 میں ان کے ہاں کے انہیں بڑے بڑے اکابرین میں سے ایک گروہ ان سے الگ ہوا, اور الگ ہونے سے پہلے انہوں نے ان پہ اعتراضات کیے. اعتراض سب سے بڑا یہ تھا کہ آپ نے جب جماعت بنائی ہے تو بڑے بڑے بلند آہنگ اصول آپ دیتے تھے, مساوات کے, احترام انسانیت کے, دیانت کے, تقویٰ کے. ہم ان اصولوں کو دیکھ کے آپ کے ساتھ ہوئے تھے. اب جو یہاں آپ پہنچے ہیں اور آپ کے سامنے مقصد آ گیا حصول اقتدار کا, تو آپ نے ان تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے, اور جو کچھ دوسری سیاست میں ہوتا ہے وہی کچھ آپ کرنے لگ گئے ہیں, وہ سارے اصول ہی سارے ختم کر دیے, بالائے پاک رکھ دی. انہوں نے یہ کہا, آپ کو پتا اس کا جواب کیا دیا گیا؟ یہی ہے وہ مقام جہاں میں نے کہا ہے کہ کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے, کہنا پڑتا ہے. جواب یہ ہے, لکھا ہوا موجود. کہا کہ میں نے اگر یہ کیا ہے تو کوئی انوکھی بات نہیں کی, میں نے تو اتباع سنت رسول اللہ کیا. کہا آپ نے دیکھا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں نہایت بلند بالا اصول مساوات انسانیہ احترام آدمیت کے ہوتے رہے, اور آپ نے کوشش بھی کی کہ کچھ مساوات کے نمونے بھی دکھا دیے جائیں, وہاں یہ سارے اصول آپ پیش کرتے رہے. مدینے کی زندگی میں آ کے جب مملکت ہاتھ میں آئی تو ان تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر آپ نے کہا کہ مملکت میرے خاندان قریش کے اندر رہے گی, مساوات انسانیہ کے سارے اصول بالائے طاق رکھ دیے, میں نے اگر کیا تو کیا ظلم کیا؟ یا اللہ, سنیے عزیزان من, یوں تقسیم کیا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ اس قسم کی گستاخی کی حد تک تو کوئی مغرب مستشرق بھی نہیں پہنچا تھا. یہ اس شخص, معاف رکھیے میں شخص یہاں اس وقت کہہ رہا ہوں, ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, وہ ذات اقدس جو ان تمام مخالفین دشمنوں کے بھرے مجمع میں کہہ رہی ہے, حضور یہ کہہ رہے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے دعوے کی سچائی اور صداقت کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت پیش کیا جا رہا ہے, قد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی افلا تعقلون, میں نے تو اس دعوی کرنے سے پہلے بھی تمہارے اندر ایک عمر بسر کی ہے اپنی, کیا تم اس عمر سے اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ وہ زندگی ایک سچے کی ہوتی ہے یا جھوٹے کی ہوتی ہے؟ افلا تعقلون, اپنا فکر سے کام لے کے دیکھو. وہ شخص جو اپنی زمانہ قبل اسلام کی زندگی, یوں کہیے کہ جب ابھی انا اول المسلمین تو وہی آنے کے بعد کہا ہے نا حضور نے, تو اس سے بھی پہلی زندگی بحثیت صرف ایک انسان کے, اس زندگی کو پیش کر رہا ہے دشمنوں کے سامنے اپنے دعوی نبوت کی صداقت میں, اور کوئی اس کے خلاف ایک انگلی نہیں اٹھا رہا اس کے متعلق. معاذ اللہ, معاذ اللہ, یہ کہنا کہ مکی زندگی کے اندر تو وہ اس قسم کے بلند بالا اصول پیش کرتے رہے تاکہ لوگ اس طرح سے ساتھ آ جائیں, مل جائیں, اور جب مملکت ہاتھ میں آئی تو کہا کہ یہ تو میرے خاندان قریش میں رہے گی, باہر نہیں جائے گی. عزیزان ایمان, رسول کو ایک طرف رہا, ایک شریف انسان کی زندگی بھی اس طرح حصوں میں نہیں تقسیم کی جا سکتی. کیریکٹر جو ہے وہ تو ایک انڈیویژبل یونٹ ہوتا ہے, شہد کا ہر قطرہ میٹھا ہوتا ہے, اس کے الگ الگ حصے نہیں کیے جا سکتے. یہ جو زندگی ہے نبوت کی, اس میں بھی حصے نہیں ہوتے. یہ جو پہلا دور ہوتا ہے انقلاب لانے کے لیے, وہ اندرونی تبدیلیوں کا دور ہوتا ہے, جماعت سازی کا دور ہوتا ہے, انسانیت سازی کا دور ہوتا ہے. مزمل تو کہا ہی اس لیے تھا نا, جب میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا, بہترین قافلہ سالار جو چن چن کے افراد کارواں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے, ان کی ایک ایک چیز جنہیں کے برداشت کرتا ہے, یہ جو تھی قافلہ بنانے کی تیاری, انسانیت کی تیاری, اپنے ساتھیوں کے قلب و نگاہ کے اندر ایک تغیر پیدا کرنا, یہ علمہم الکتاب والحکمہ کا دور تھا. یہ اکیلے رسول کا کام نہیں تھا, محمد رسول اللہ والذین معہ دون, ان کا کام تھا. یہ جو والذین معہ تھے, یہ ان کی تیاری کا دور تھا. اور یہ بھی نہیں کہ مکہ مدینے میں جا کے یہ پھر دور ختم ہو گیا, یعنی آگے یہ دور تو آخر تک چلتا رہا ہے. لیکن بہرحال اس دور میں جسے ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر نظر نہیں کچھ آتی, یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ساعت تو آ رہی تھی لیکن وہ نگاہوں سے پوشیدہ تھی, وہ یہ تیاریاں, یہ کریکٹر بنایا جا رہا تھا, اس قسم کے انسان تیار کیے جا رہے تھے. اور اس تیاری کے اندر تو وہ تو کو تفنگ کی تو باری نہیں آتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتی. یہ کچھ کرنے کے بعد, اس کے بعد پھر آتا ہے وہ اگلا مرحلہ کہ جب مخالف قوتیں یہ بھانپ لیتی ہیں کہ یہ تو ایک نیا نظام قائم کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو وہ پھر میدان میں آ جاتی ہے. بلکہ قرآن کریم میں تو دوسری جگہ خود ان کے متعلق بھی یہ کہا ہے کہ جو کچھ یہ مظالم جرائم یہ کچھ کرتے ہیں انسانیت کچھ وہ اپنا نتیجہ اندر اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے 21:11 سے کچھ آگے بھی آئے چلتی ہے. بڑی اہم آیا یہ اپنی قوت کے نشے کے بدمست ہو کر یہ نہیں محسوس کرتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ایک دن تباہی ہوگا. اندر ہی اندر کچھ ہو رہا ہوتا ہے جسے ہم کہیں ہو رہا ہوتا ہے. وہ جب اگلا مرحلہ آتا ہے جب یہ تیار ہو جاتا ہے وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ حکیم صاحب تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے مریض وہ کہتے ہیں کہ صاحب رات کو تو اچھا بھلا سویا تھا اور صبح اٹھا ہے تو شدید درد اتنا اٹھا ہے صاحب تو اس نے آ رہا کو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے. تو وہ جب ایکس رے کے نیچے اس کو رکھ کے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ رات اب راتوں رات سدا شب نہیں کچھ ہو سکتا, یہ تو برسوں سے پتھری پیدا ہو رہی تھی گردے کے اندر. اگر ساتھ کے ساتھ اس قسم کا چیک اپ کراتے رہتے تو پہلے ہی پتا چل جاتا. لیکن وہ جو آخر میں ایک وقت آتا ہے نا اس چیز کے ناقابل برداشت ہونے کا اسے پین کہتے ہیں, درد اسے کہتے ہیں, کیوں ہی نہیں ہو جاتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے گردوں کے اندر پتھریاں تو برسوں سے بنتی ہوئی چلی آ رہی ہیں, ریت جمع ہوتی چلی آ رہی ہے, ان کو محسوس نہیں ہوتا. وَقَمْ تَسَمَّ مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَاهَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. بات یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پوچھو تاریخ کے اوراق سے کہ کتنی قومیں ایسی گزری کہ جنہوں نے ظلم اور دھاندلی کی. اور اس کے بعد دو لفظوں میں کہا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی وارث دوسری قومیں آ گئی. پہلے تو وہ بات جو آخر میں ہوئی ہے یہ بیان کی بڑا انداز ہے قرآن کا, ڈرامیٹک انداز اس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہا ہو گیا رہا تھا تو ایک عرصہ سے یہ قومیں جو کی ظلم و ستم اور ہضم و ترہیب کے اوپر انہوں نے کمر باندھ رکھی, ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی, دھاندلی ہو رہی تھی, جو کچھ اس کا نتیجہ اندر اندر ہو رہا تھا اسے یہ محسوس نہیں کر رہے تھے. کہا فلما احسوا باسنا, جب وہ محسوس طور پہ سامنے ان کے وہ چیز آئی, اذا ہم منہا یرکضون, تو بھاگے پھر اس سے, بھاگے وہاں سے. اور سنیے قرآن, کہا کہ یہ بھاگتے جا رہے تھے اور پیچھے سے ہمارا قانون مکافات آواز دے رہا تھا لا ترکضوا, بھاگو نہیں, بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے, چاروں طرف ہمارے قانون مکافات کی زنجیریں باڑے لگی, بھاگ کے نہیں جا سکتے, لا ترکضوا, مت اس قسم کی بیکار کوشش کرو, بھاگ کے نہیں جا سکتے, کیا کرو, ورجعوا الی ما اترفتم فیہ, آؤ واپس آؤ جہاں تم دوسروں کی محنتوں کے اوپر اپنی ایش سامانیاں تیار کیا کرتے, آؤ وہاں, ومساکنکم, آؤ ان محلات میں کہ جن کی رنگینیاں مزدوروں اور محنت کشوں اور کمزوروں اور محتاجوں کے خون کی رنگین محنت تھی, آؤ ان محلات کے اندر باہر کے لیے آؤ, لعلکم تسألون, تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے لیا تھا جو کچھ جیسا بنا کے رکھا ہوا تم, آؤ. کیا انداز ہے قرآن, قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, وہاں پہنچ کے پھر وہ کہیں گے کیا واقعی ہم نے ظلم کیا, ستم کیا, ہم زالت تلک دعواہم, اور وہ وہاں چیخ و پکار کرتے کہتے رہیں گے, لیکن یہ تو وقت گزر گیا, وہ یہ کچھ کہتے رہیں گے, حتی جعلناہم حسیناً خامدین, سب آتا ہے ایک لفظ کہنے سے جیسے کہتے ہیں نا شیری نہیں ہوئی, تسلی نہیں ہوئی, وہ یہ کچھ چیخ و پکار کرتے رہیں گے, تا آنکہ تم دیکھو تاریخ سے پوچھو کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے ایک کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے, حسیناً
تو میں نے کہا نا پوری نہیں ہوئی. سارے دین بجا ہوا شعلہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے عزیزان امام, یہ ہے انقلاب جو یہ پیغمبر لاتے تھے. نہ تو ان کے اس دین کا نام نقلیں پڑھنا اور تسبیحیں پھیرنا تھا, نہ ان کے اس انقلاب کا نام یہ فساد انگیزیاں تھیں کہ جتنے تقریبی تقریب ہوتی. وہ تو یہ تھا پروگرام, یہ تھا پروگرام ان کے سامنے, یہ تھا پروسیس ان کا. پہلے انسانوں کی تیاریاں ہوتی تھی, پختہ شوی قدرا بر سلطنت تھے جم خان پختہ, ایک پرب نہیں ہوتا تھا. والذین معاہو, یہ ہے وہ پروگرام جس کے لیے یہ پہلی آیت میں کہا گیا کہ بہت بڑا کمر شکن بارے گراؤں, جتنا عظیم پروگرام تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے اس واسطے آہستہ بڑا بتدریج اس کے اوپر چلو. ہم تمہاری بےتابی تمنا کو جانتے ہیں, لیکن صبر کر دیے, اس کا تقاضا کچھ اور ہے. بڑا وقت اس میں لگے گا یہ سب کچھ کرنے کے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پھر دوہرایا, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. کیا تھا نا, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْكَضَ ظَهْرَكَ, کہ رسول ہم نے وہ بوجھ اٹھا لیا تمہاری کمر سے جو تمہاری کمر کو توڑ رہا تھا. یہاں ہارون کو ساتھ پا ہے وزیر. اب اس سے آپ اس مرحلہ یا اس پروگرام کی دقت طلبی کا اندازہ لگائیے کہ ایک نبی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اکیلا کافی نہیں ہے, ایک اور نبی اس کے ساتھ دیا جاتا ہے. کاہے کے لیے دیا جاتا ہے, یہی لفظ ہے وزیر. وزیر کے معنی ہیں بہت بتانے والے, دونوں رل کے بوجھ میں چکنا کسی کی نبی کہوں گے نا, بوجھ بٹانے والا جزرا ہی ہے. ابھی جو ہمیں لفظ پڑا ہے جزرا کلّہ دیا تھا تو ظاہر رکھا, بوجھ بٹانے والا وزیر. ایک یہ ہوتے ہیں نا دوسروں کا بوجھ بٹانے والے, ایک ساڈے بھی وزیر ہوں ہیں اپنا بھی بوجھ دور پا دینے والے. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور جاؤ اس قوم کی. وہ ہمارے قانون مکافات کو جھٹلا رہے ہیں. یہ میں نے کئی دفعہ کہا, یہ تقریب کا لفظ بڑا عجیب ہے عربی زبان کے اندر. اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے عمل سے روش سے یہ ثابت کرنا کہ یہ دعویٰ جھوٹا جو کہا جا رہا ہے. یہ دعویٰ کیا ہے قانون مکافات کا, کہ ظلم کا نتیجہ تباہی ہو, ظالم پنپ نہیں سکتا. انہو لا یقبہ الظالم, یہ ہے قانون, ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتا. یہ ہے آیت خدا کی, ظالم ظلم کیے چلا جاتا, پنپتا چلا جاتا, پھلتا پھولتا چلا جاتا, آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب اس سے کہا جائے کہ بھیا ظلم کا انجام خراب ہوتا ہے, کہنے کا جاؤ جا دیکھتے نہیں, وہ بھی اس طرح سے پنپتا جاتا ہے. پھر دیکھنے والے بھی اس کے ساتھی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی باتیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. اگر انتظام کر لیا جائے کچھ اچھا, خامی نہ رہ جائے سیاست کی مورا بازیوں کی, کچھ نہیں بگڑتا. یہ جو چیز ہے نا کہ اپنے اس طرز عمل سے یہ بتا دینا کہ وہ تو دعویٰ ہے قرآن سے یا خدا کے قانون کا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ اس کی تکذیب ہوتی ہے کہ نہیں وہ جھوٹا ہے. یہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی, تکذیب کر رہے تھے جھٹلا رہے تھے. اور ایک لفظ میں پھر فدمرناہم تدبیرا, کیونکہ تفصیلیں دوسرے مقام پہ دی گئی ہیں. جب وہ ضمن لاتا ہے ان چیزوں کو بات شروع کرتا ہے, آخر میں جو نتیجہ تھا وہ دو لفظوں میں بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. ہر مقام پہ تفصیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. قدم مرنا ہم تدویر رہا کر دیا جناب, اور اس کے بعد باقی قوموں کے متعلق بھی جو کچھ کیا وہ سامنے آیا. وقوم نوح لما کذب الرسل, پھر وہی کذب الرسل, اگر اکلاہم وجعلناہم بالناس آیا. قوم نوح کی بھی یہی کیفیت ہوئی, ضمناً یہاں آیا کذب الرسل. ویسے تو قرآن کریم نے جہاں سلسلہ انبیاء کرام کا ذکر جہاں جہاں بھی کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے اس کی ابتدا کی ہے, لیکن یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس قوم کے اندر رسول آ گئے تھے, کیونکہ یہ کذب الرسل ہے. اس قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تھا, اور حضرت نوح کے زمانے میں تو پھر وہ غرق ہو گئی تھی, تباہ ہو گئی تھی. بعد کی تو بات نہیں ہے. اغرق نہ ہوں بجال نہ ہوں جن نہ سے آیا, غرق ہو گئی. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، متعدد مقامات پہ یہ باتیں آ چکی ہیں. ہم نے اس داستان کو بھی، ان کی تاریخ کو، ان کے انجام کو بھی انسانوں کے لیے اس بات کی علامت بنا دیا کہ اس قسم کی غلط روش کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے. آیت اس کو کہتے ہیں، کسی محسوس شے سے اصل حقیقت کو پا لینا، جیسے دور سے کہیں بیابان جنگل میں دھواں نظر آئے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ نیچے آگ ہے، اور آگ ہے تو انسان بھی کوئی ہوگا. یہ آیت ہو جاتی ہے اس چیز کی جس پہ انسان جس نتیجے پہ پہنچتا ہے. وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ آگئی وہ بات کہ ظالم جو ہے ان کے لیے یہ ایک الم انگیز سزا ہوتی ہے، انجام اس کا ہوتا ہے. یہ اس بات کی آیت بن جاتی ہے تاریخ کی داستان. ابھی میں عرض کروں گا کہ قرآن کا تاریخ کا فلسفہ کیا ہے. وَآدَمْ وَسَمُودَ وَأَصْحَابُ الرَّسِ، اور قومیں بھی، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس. یہ اصحاب الرس قرآن نے دو مقام پہ صرف ان کا ذکر آیا ہے، ایک یہاں ہے، ایک خاص ہے غالباً 50 بٹا 12 میں ہے. تفصیل نہیں قرآن نے دی ان قوم کی، کنو والے، گڑوں والے عام کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی معنی جو ہیں اس کے مادے کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں غلط باتیں وضع کر کے پھر ان کو پھیلاتے چلے جانا. تو اس میں تو بہت سی قومیں آ جائیں گی. مرنے والی گال نہیں، ابھی تک کسی قوم کی نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں ہمیں تو مرفوع القلم کر دیا ہے اس نوشتہ تقدیر میں، ایسا مٹ گئے ہیں ہم کہ وہ اب اسی کے تو رڑکتے بھی نہیں آگے. تو چلو ہور نہیں تو گالنا نہیں کہ ساڈا شمار ہو گیا، مٹ مٹا چکے ہو. اصحاب الرس غلط باتیں وضع کر اور پھر ان کو سچ کر کے پھیلاتے چلے جائیں، ابھی چیز ہے مادہ کی تقواد. اور میں سمجھتا ہوں قرآن نے اسی لیے کسی متعین قوم کے متعلق یہ بات نہیں کہی، ذہنیتی کے متعلق بات کہی ہے، روش کے متعلق کی بات کہی ہے. وقرون بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان کئی اور قومیں، کئی اور یہاں ہے. وکلن ضربنا لہ الامثال وکلن تبرنا تقدیرا، یہ تاریخی واقعات ہم نے بیان کیے ہیں. سب بڑی اہم چیز ہے قرآن کریم کی تاریخ، تاریخ کی اہمیت کتنی بڑی. خدا کی طرف سے تو وہی ہے، قوانین آئے، ہدایت آئے، پروگرام اس نے دیے، لیکن وہ کہتا ہے 24/4 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف یہ کھلے کھلے احکام بھیجے، ضوابط بھیجے، قانون بھیجا، وحی بھیجی، ہدایت بھیجی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور اس کے ساتھ ہی اقوام سابقہ کی تاریخ بھی نازل کی. تاریخ منظم من اللہ، ولقد انزلنا ہے نا، دو چیزیں نازل کی ہیں، آیات مبینات ومثلا من الذین، یہ برادر کی اہمیت رکھنے والی بات آ گئی اور بڑی چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ ہے ہی انسان کی خصوصیت، حیوان کی تو تاریخ کیا ہو سکتی ہے، جیسی بکری پہلے دن تھی ویسی بکری آج کے دن. لیکن جیسا انسان غاروں میں بسنے والا تھا چاند پہ جانے والا انسان ویسا نہیں. کرم ہے، کرم اور صدیوں کے مراحل طے کر کے ارتقائی انسانیت آگے آ رہی ہے، پھر اس کے اندر مختلف قسم کی قومیں آ رہی ہیں، روشیں آ رہی ہیں، نظام آ رہے ہیں، ٹکراؤ ہو رہا ہے، کوئی الٹتا ہے، کوئی چڑھتا ہے، بڑی عجیب چیز ہے. یہ ساری جتنی مسلسل داستان ہے انسانیت کی، اس میں ایک ہی چیز ہے جو قرآن پیش کرتا ہے. وہ کرونیکل نہیں پیش کرتا کہ یہ بتائے اکبر نے فلاں سال میں تخت نشینی کی اور بابا فلاں سال مر گیا، اس سے اسے واسطہ نہیں. اسی لیے جتنی اقوام کا اس نے ذکر کیا ہے ان کی تاریخی سن یا مقام زیادہ نہیں دیے اس نے. دیا اس نے یہ ہے کہ اس قوم نے اس قسم کی روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، دوسری قوم نے اس کے خلاف اچھی روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ یوں خوشگوار میں. اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ خدا کی روش ہے جس کے مطابق یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. تو ہمارے ساتھ اس کا تعلق میں اخبار خبر کا نہیں ہے، تاریخ کا تعلق، معلومات کا تعلق نہیں ہے، انفارمیشن ہی صرف نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے وہ صرف انفارمیٹری ہوتی ہے، اکبر نے کس سال وہ تخت نشین ہوا، بابر نے کس سال سنا وہ اس کو شکست دی، بس قرآن کہتا ہے کہ تاریخ یہ ہے کہ فلاں قوم نے اس قسم کا نظام قائم کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. جب بھی کوئی قوم اس قسم کا کی روش اختیار کرے گی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. یہ ہے فلسفی آف ہسٹری. قرآن کی بات دوسری طرف چلی جائے گی ورنہ ہے تو کسی دوسرے مقام پہ تھی. ہمارے دور میں فلسفی آف ہسٹری ایک خاص سبجیکٹ بن کے سامنے آیا ہے. فلسفی آف ہسٹری یعنی ہسٹری آف فلسفی نہیں, فلسفے کی تاریخ نہیں, تاریخ کا فلسفہ. ویسے تو ہیگل کو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام ہے, اس نے پیش کیا. واقعی اس کی کتاب ہے اس قابل کی, اس کو کہا جائے کہ بہت بڑا درجہ ہے فلسفی آف ہسٹری. اور اسی کے نقش قدم پر مارکس نے بھی اپنا جو معیشت کا نظام دیا ہے اسی فلسفے کے اوپر دیا ہے, فلسفی آف ہسٹری. مارکس کے ہاں دلیل جو ملتی ہے وہ ہسٹوریکل نیسیسٹی کہتے ہیں. تو ہسٹری کا تقاضہ نیسیسٹی فلسفے میں کہتے ہیں اس طور کو جسے انسان ٹال ہی نہ سکے, جو ہو کے رہے. وہ کہتا ہے یہ جو کچھ ہوتا ہے, اب دو لفظوں میں میں عرض کر دوں, میں دیکھتا ہوں کہ توجہ سے آپ احباب اس حصے کو سن رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کسی دور میں جس قسم کا معاشی نظام قائم ہوگا اسی قسم کی وہ قوم بن جائے گی. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر کے خود کچھ اور ہو جائے. اور اس کے لیے وہ پیش کرتے ہیں کس قسم کا معاشی نظام تھا تو اس قسم کے انسان تھے, اس قسم کا معاشی نظام تھا تو اس قسم کے انسان تھے. گویا وہ انسانوں کو تابع رکھتے ہیں اس قسم کے معاشی نظام میں جس کے بنانے اور بدلنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. جب ان سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ نظام اس قسم کا کون بنا دیتا ہے جن کے سامنے انسان بھی مجبور ہوتا ہے, تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھا. صرف ایک اصطلاح تھی, ہسٹوریکل نیسیسٹی, تاریخ کا تقاضا یا وجود. یہ تاریخ ایسا چاہتی اس نے ایسا کر دیا. تو پہلی چیز تو اس میں یہ رہا کہ انسان مجبور ہو گیا اس تاریخ کے ہاتھوں جس کو بنانے بگاڑنے تبدیل کرنے میں اس کا کوئی ہاتھ ہی نہیں. انسان تو انسانیت تو یہیں ختم ہو جاتی. یہ ان کے ہاں کا فلسفہ تاریخ, ایک قرآن کا فلسفہ تاریخ بھی ہے. ہمارے ہاں ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اس کی وضاحت کی ہے, لیکن یہ تو قرآن نے دیا. وہ کہتا ہے یہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں. یہ جو ڈٹرمنڈ ہے نا انسان, یعنی انسان مجبور ہے مال, اس نے کہا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے بات. انسان کسی خارجی قوت کا کتابے مجبور ہوتا نہیں. اس میں اتنی بڑی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں کہ یہ خارج کی ان تمام چیزوں کو اپنی منشا کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے. یہ نظام انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, انسان ہی ان کو تبدیل کر سکتا ہے اور ان کی جگہ دوسرا نظام لا سکتا ہے. مجبور یہ یہاں ہوتا ہے کہ جب جس قسم کا یہ نظام لاتا ہے اس کے نتائج نہیں بدل سکتا. یہ تو اس کے اپنے بس میں ہے کہ جی چاہے سینکیا کھا لے, جی چاہے اس کو اٹھا کے پھینک دے. لیکن جب یہ سینکیا کھا لے تو پھر یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ ہلاکت نہ ہو, حیات آور ہو جائے. یہاں مجبور ہوتا ہے انسان, وہاں مجبور نہیں ہے. تاریخ یہ ہے کہ انسان خود ایک نظام قائم کرتا ہے, یہ اس کے بس کی بات خود کرتا ہے. لیکن اس نظام کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کو الٹ نہیں سکتا. سنت اللہ ان نظاموں کے نتائج کا نام ہے, انہیں یہ بدل نہیں سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے فلسفے میں دونوں میں فرق کتنا آ گیا. وہ کمیونزم کا فلسفہ انسان مجبور محض, یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ انسان ہی نظام بناتا ہے اور انسان چاہے تو ان نظاموں کو تبدیل کر دیتا ہے. اور یہ ہے جو داستانیں ہیں قرآن میں, اقوام صاحب کا فلاں قوم نے اس قسم کا نظام بنایا اس کے ہاتھوں تباہی ہوئی, انقلاب لانے والوں نے اس قسم کا نظام قائم کیا اس کا نتیجہ کچھ گواریاں ہوئی. یہ ہے جو قرآن کہ ہم نے قوانین بازل کیے اور تاریخ بازل کیا ان قوانین کے دعوی کی صداقت کے شہادت کے طور, کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ظالم پنپ نہیں سکتا اس کی شہادت کیا. راتوں رات تو ظالم تباہ ہوتا نہیں, وہ تو پنپ رہا ہوتا اور اسی سے دھوکے میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس انسان یا اس قوم کی یا اس نظام کی اس وقت کی حالت کو نہ دیکھو. اس قسم کے نظام پہلے گزر چکے ہیں, ان کے نتائج پہ نگاہ رکھ. اور تاریخ کا فلسفہ یہ ہے کہ جس نظام نے جو نتیجہ اس وقت پیدا کیا تھا وہ نظام ہر زمانے میں وہی نتیجہ پیدا کرے گا. یہ ہے عزیزہ نمان قرآن کا تاریخ کا فلسفہ. اور اس کے لیے اس نے تاریخ کو اتنی اہمیت دی ہے. دنیا مذاہب میں کہیں یہ بات آپ نہیں دیکھیں گے کہ خدا کہے کہ ہم نے قوانین نازل کی اور اس کے ساتھ تاریخ نازل کی. تاریخ بھی جو خدا کی نازل کردہ ہوگی وہی سچی تاریخ ہوگی. جب انسان پھر تاریخ بناتے ہیں تو وہ تو پوچھو نہیں کہ تاریخ کیا بنتی ہے, وہ تو افسانے ہوتے ہیں, تاریخ ہوتی ہے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَبْدِيلًا. ہر قوم آئی اور ہم نے اس کے سامنے اس کی پہلی قوموں کی تاریخ پیش کی, انہوں نے اس سے کوئی سبق حاصل نہ, تَبَّرْنَا تَبْدِيلًا. خلافوں ہر غلط نظام کا انجام یہی ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں اور آگے ایک اور قوم کا بھی ہے, وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. کہا یہ تو داستانیں بہرحال ہم تمہیں سنا رہے ہو, عاد اور ثمود تو ذرا دور کی بات ہے, جسے یہ قوم لوط کہا جاتا ہے سدوم والی. کہا یہ تو شاہراہ پر اس کی بستیوں کے کھنڈرات تو شاہراہ پر واقع ہیں جہاں سے یہ دن رات گزرتے ہیں یہ عرب, ان کی داستانیں ان کا انجام تو ان کا آنکھوں دیکھا ہوا ہے. افلم یکونوا یرونہا, ان سے پوچھو کہ کیا تم ان کھنڈرات کو دیکھتے نہیں ہو؟ اور جواب دیا کیا بات ہے صاحب, ان سے پوچھا کہ عقل کے اندر تم کیا ان کو دیکھتے نہیں ہو؟ کہا کہ یہ کھنڈرات کو تو دیکھتے ہیں, بات یہ ہے بل کانو لا یرجون نشورا, قانون مقافات عمل کو نہیں دیکھتے, ان کا اس پہ ایمان نہیں ہے کہ خدا مردہ قوم کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور زندہ اقوام کی یہ کیفیت بھی کر سکتا ہے. ان کا اس قانون پہ ایمان ہے, قانون مقافات عمل کو ایمان نہیں ہے, دیکھتے تو ہیں. اب دیکھنے اور دیکھنے میں آپ دیکھیے فرق کتنا ہوگا. ایک تو آرکیولوجسٹ دیکھ کہ جتنے بھی افریات اس کو کہتے ہیں وہ جو کھدائیاں کر کر کے نشانات نکالتے ہیں, پھر پرانے شہروں کی وہ اینٹوں سے ٹھیکریوں سے, وہ اتنا ہی متعین کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے, 2000 سال قبل مسیح, 600 سال قبل مسیح, فلاں دور کے اندر یہ اتنا. یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے, رشیا میں ایک کھدائی ہوئی تھی وہاں بھی دیکھا ہے, وہ اتنا ہی صرف دیکھتے ہیں. لیکن قرآن ان سے آگے جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ بات نہیں, اتنا نہ دیکھتے, دیکھو یہ اگر ان کھدائیوں کے بعد بھی دیکھنا ہے تو اگر تمہارے پاس کوئی ذریعہ علم ہے تو اس سے یہ دیکھو کہ اس قوم نے کس قسم کا نظام بنایا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. لیکن قانون مقافات پہ تو ہمارے اس دور کا بھی ایمان نہیں ہے. ہمارا یہ دور تو ہے ہی نکلاوری سیاست کا دور ہے, جو جتنا زیادہ چاتر ہو, جتنا زیادہ ہوشیار ہو, جتنا زیادہ چابک دست ہو, وہ سمجھتا ہے اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کو یہ نظام یا وہ قوم کی روش یا اس کے نتائج جو ہیں وہ بھی جب سامنے آتے ہیں تو توجہ اس پہ جاتی ہے کہ کہاں کوئی کمی رہ گئی تھی, کہاں کوئی رکھنا رہ گیا تھا, یعنی اپنے غلط پروگرام کے رکھنا میں دیکھتے ہیں کہ کہاں رہ گیا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس روش اور اس نظام کا حتمی نتیجہ یہ نکلنا تھا جو نکلا, رکھنا کہاں رہ گیا. اس کے بعد جب دوسرے آتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تدبیروں میں یہ رکھنا رہ گیا تھا. آؤ پہلے ان رخنوں کو بند کریں, اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو بند کر دینے دیجیے. وہ تباہی جب آتی ہے نا ہمارے قانون مقافات کی عمل کی روح سے, من حیث لا یشعرون, وہ وہاں سے آتی ہے جو ان کے عقل و شعور میں بھی نہیں ہوتا. عقل و شعور میں بھی نہیں, عقل و شعور کی روح سے تو وہ مقافات عمل کا ہی نتیجہ آتا ہے نا سامنے. وہ سامنے ہو تو یہ کچھ کریں ہی کیوں, یہ تو ہوتا ہی تھی. یہ ہے قرآن کی روح سے عموم ساتھ, یہاں تک قرآن نے یہ دہرایا ہے اور پھر آ گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ بیان کرنے کے بعد واحدہ راؤ کا ان جب تک جی ہاں وقت ہو گیا, اور بات بھی آگے پھر حضور کی طرف پلٹ گئی ہے, اس لیے ہم اگلے درس میں اس کو لیں گے. سورہ الفرقان کی آیت 40 تک ہم آ گئے, 41 ہے آئندہ جمعے کو ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک سمیع العلیم.